بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سورة فتح سے آج پڑھا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ کے ساتھ میں جو معاملت چل رہی تھی جو برتاؤ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے تو اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ بات لڑائی کی چل رہی تھی ایک دوسرے کے مخالف تھے یہ تو ان کے مخالف نہیں تھے ایمان والے تو مخالف نہیں تھے مشرکین کے مشرکین مخالف ہو گئے تھے ایمان والوں کے چونکہ ایمان والے تو ایمان کی دعوت دیتے ہیں سچائی کی دعوت دیتے ہیں تو سچائی کی دعوت دینے والے کو مخالف نہیں بولیں گے نا تو لڑائی تو ان کی طرف سے چل رہی تھی مگر یہ لڑائی بڑھتی ہی چلی گئی اور اس کی وجہ سے رکاوٹ پیش آ گئی تھی دین کی تبلیغ میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرمایا کہ ان کے ساتھ میں معاہدہ کر لیا جائے نا جنگی کہ جنگ نہیں ہوگی ہمارے تمہارے درمیان لڑائی نہیں ہوگی تو سن 6 ہجری میں یعنی آپ مدینہ منورہ کو تشریف لے جانے کے 6 سال کے بعد آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں آپ نے صحابہ سے اس کا ذکر فرمایا تو سب صحابہ بھی تیار ہو گئے نبی کا خواب وحی ہوتا ہے تو آپ بھی عمرے کے لیے جانے لگے یہ بھی جانے لگے سارے صحابہ کی ایک بڑی تعداد تیار ہو گئی تقریباً 1400 صحابہ 1500 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے مدینے سے مکے کو جانے لگے تو ہجرت کرنے کے بعد میں پہلی مرتبہ تھا مدینے والوں کا مکے کو آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کو آنا اس سے پہلے تو سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا تو مکے والوں نے مشرکین نے آپس میں یہ طے کیا کہ اگر یہ لوگ یہاں بیت اللہ آئے اور اطمینان سے عمرہ کر کے بیت اللہ کا طواف کر کے سارے مناسک ادا کر کے گئے تو ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی تو ان کی ناک کا مسئلہ ہو گیا وہ تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم لڑیں گے اور ان کو مکے میں آنے نہیں دیں گے تو جب آپ کو راستے میں اس بات کی اطلاع ملی کہ مکے والے اس بات کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو پھر آپ حدیبیہ نام کی جو جگہ ہے جدہ سے جب ہم لوگ چلتے ہیں مکے کے لیے تو شمیسیہ بول کے ایک بورڈ آتا ہے وہیں حدیبیہ بھی ہے اس کے لیفٹ پہ تھوڑی دور پہ تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا رک گئے آپ ادھر سے آ رہے تھے مدینہ منورہ کا جو راستہ ہے مکے کو آنے کا تو ادھر سے آپ تشریف لا رہے تھے تو وہاں آپ رک گئے تھے تو اس موقع پر ایک بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے اس کی لیکن آپ نے پھر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بات کرنے کے لیے کہ بھئی قصہ کیا ہے بیت اللہ سے تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہم بیت اللہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کوئی لڑائی بھیڑائی کے لیے نہیں آ رہے عمرہ کریں گے چلے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہماری عزت کے خلاف ہے ہم نہیں آنے دیں گے تو بات کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کو لوگوں نے قتل کر دیا ان لوگوں نے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لینا طے کیا اگر ایک آدمی کو مار دیا گیا آپ خاموش ہو گئے آپ نے کوئی انتقامی کارروائی آپ نے نہیں کی تو پھر دشمن اور جری ہو جاتا ہے پھر تو وہ اور زیادہ مسئلہ آگے بڑھاتا ہے طریقہ ہی یہ ہے کہ جب تک آپ بدلے کا نظام نہیں رکھیں گے زندہ نہیں رہ سکتے قرآن پاک میں یہ مضمون ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ قصاص میں تمہاری زندگی ہے اگر کسی نے ناحق تمہارے آدمی کو مارا جب تک تم اس کے آدمی کو نہیں مارو گے تو تم جینے کا حق نہیں رکھتے زمین پہ پھر یہ مسئلہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے بیعت لی تھی اور کہا تھا کہ جب وہ لڑنے ہی پر آمد آئے ہیں تو پھر ہم بھی لڑیں گے اور ہمارے آدمی کا بدلہ لیں گے تو اس طرح وہ جو صحابہ تھے انہوں نے بیعت لی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس کی تعریف ہے اس سورت کے اندر بہت زیادہ اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ میں ان سب سے راضی ہوں اور یہ چونکہ یہ وہ بیعت موت بیعت علی الموت تھی موت پر بیعت تھی وہ توبہ کی بیعت نہیں تھی وہ موت کی بیعت تھی کہ موت تک ساتھ دیں گے چاہے زندہ رہیں چاہے نہ رہیں یہاں تک مسئلہ تھا وہ تو خیر بعد میں پتا چلا کہ عمر رضی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا بلکہ بس انہوں نے ویسے روک لیا تھا بات کرنے کے لیے پھر آ گئے حضرت عثمان واپس انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے عمرہ کر کے چلے جائیں گے پھر بھی نہیں دیں گے اب حضرت عمر اور یہ دوسرے حضرات جو تھے جوشیلے بہت انہوں نے کہا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ لیں گے ہاں دیکھا تھا
خواب سچا ہے؟ میں نے کہا بالکل سچا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی ہیں، بالکل سچے ہیں، بالکل سچے. تو پھر ڈر کہے گا بے ایمانوں سے، چلتے ہیں ابھی کرتے ہیں کام ان کا، کب تک صبر کریں ہم؟ آخر صحابہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کو کبھی بھی چٹنی بنا دے سکتے تھے مکے والوں کی، کوئی مشکل نہیں تھا ان کے لیے. لیکن اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ تم لڑو، اس مرتبہ ہی ہوا تھا ایسا بس. تو پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دیکھو اصل چیز کیا ہے، تبلیغ اصل ہے، اسلام پھیلانا اصل ہے، لڑنا تو اصل ہے نہیں. تو کسی طریقے سے ان سے یہ معاملت اپنی ہو جاتی ہے. تو چونکہ صحابہ اس وقت صلح پہ راضی نہیں ہو رہے تھے، ان کی طرف سے بدتمیزی بہت ہو رہی تھی مکے والوں کی طرف سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیمت پر صلح فرمانا چاہتے تھے. بہرحال ہو ہوا کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ان لوگوں کی طرف سے آدمی آئے اور صلح کی آپس میں بات ہوئی کہ بھائی ہم جنگ نہیں کرنے کا پہلے معاہدہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ واپس چلے جانا، چونکہ ہماری بے عزتی ہوگی اگر آپ ویسے آ کے عمرہ کر کے جائیں گے. البتہ اگلے سال آ کے کرنا، اگلے سال آپ آ کے عمرہ کر کے جا سکتے ہو، لیکن اس سال تو واپس ویسے ہی چلا جانا پڑے گا، احرام وہیں کھول دینی پڑے گی. وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر راستے میں احرام باندھنے کے بعد کوئی آدمی معذوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تو اس کا حل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، وہ مسئلہ ہے. وہ تو غرض یہ ہے کہ یہ بات طے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہو گئے. صحابہ کو بڑا اعتراض تھا کہ بھئی آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، خواب آپ کا بالکل سچا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، پھر ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم واپس جائیں؟ حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ تو میں نے دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ اسی سال کر رہے ہیں، یہ تو نہیں دیکھا تھا میں نے کہ ہم اسی سال کر رہے ہیں. اللہ کی مصلحت ہے، اللہ پاک لانا چاہتے تھے لے آئے یہاں پر، مصلح ہونا تھا، صلح ہو رہی ہے، اگر وہیں ہم رہتے تو صلح کی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی تھی. بس صلح کی بات ہوئی اور صلح بہت اتر کے کرنا پڑا. اب یہی بات کتنی خراب ہے کہ کہیں ابھی تو آپ چلے جائیں گے واپس، سارے صحابہ کو حضور کے ساتھ جس پہ جان، جس پہ جان دینے کے لیے صحابہ تیار، ان کو کہیں گے آپ کو واپس جانا پڑے گا. حضور اگری بھی ہو گئے کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم اس سال نہیں کریں گے عمرہ. تو وہ مسئلہ تھا. پھر یہ ہے کہ صاحب تمہارا آدمی مسلمان ہو کے ہماری، کافر ہو کے ہماری طرف آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں بس حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمارا کوئی جاتا ہی نہیں، اسلام لانے کے بعد میں تو کوئی مرتد ہوتا ہی نہیں تھا نا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مسلمان ہو کے تمہارے پاس آئے گا تو تم کو واپس کرنا پڑے گا. کہا کہ بھائی جب تم وہ ادھر سے شرط لگا رہے ہو کہ ادھر کا آدمی ادھر سے واپس کرنا ہوگا تو پھر ادھر کا آدمی بھی ادھر سے واپس کیوں نہیں کریں گے؟ آنا چاہے تو کوئی آ سکتا ہے. نہیں، ہمارا اگر کوئی تمہارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، تمہارا کوئی آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی آیا مسلمان بن کے تو تم کو واپس کر دینا پڑے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مان لیا. ایک عجیب صورت حال ہو گئی تھی. 10-11 ان کے دفعات تھے جو معاہدے کے تھے، وہ سب کے سب ایسے عجیب و غریب قسم کے تھے. اور حضور فرماتے کہ ٹھیک ہے، حضور فرماتے کل بھی میں نے سنایا تھا آپ کو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدے کے لکھنے کے موقع کے مطلب. اور پھر حضور نے فرمایا کہ بھائی احرام یہیں کھول دو، جو اپنے اپنے قربانی کے جانور ہیں ذبح کرو، احرام کھول دو، عمرے کی قضا کرنا اپنے ذمے. اب احرام کھولنا ہوتا ہے سر منڈا کے، تو حضور نے فرمایا کہ سر منڈا دو. اب حال یہ ہے کہ کوئی سر منڈانے کو تیار نہیں، پورے 1500 کے 1500 بیٹھے ہوئے نہیں، ہم کیسے کرنا؟ حالانکہ سرکار کا حکم ہے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش فرما رہے ہیں تو سب کوئی سننے کو تیار. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا، سب تلملا رہے تھے صحابہ غصے میں ایک دم. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام المومنین، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ ان صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کے آپ اپنا سر منڈا دیجیے، پھر دیکھتے ہیں ہم کہ کس کی ہمت نہیں ہوتی سر منڈانے کی، پھر کون خاموش ہے. اب حضور سر منڈا دینے کے بعد کیا رہ جائیں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں ایک آدمی کو بلایا، کہا کہ بھائی میرا سر منڈا دے، میرا احرام کھول دے. جب اس نے سر منڈایا تو صحابہ روتے پلاتے سب انہوں نے اپنے اپنے سر منڈانے شروع کر دیے. ماننا جو نہیں ماننا تھا، نہیں ماننے کے لیے نہیں ماننے والی بات نہیں تھی، وہ بات یہ تھا کہ لڑ لیں گے ہم، کیوں خاموخواہ ان سے اس طرح دب رہے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر جب ہم نے اپنے سر منڈائے نا ایک دوسرے کے، تو بہت ہی کم ہم نے سر منڈایا ہے، سب کے کھالیں چھل دی ہم نے ایک دوسرے کے غصے میں. کہہ رہے تھے کہ ہم سر نہیں منڈا رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کا سر چیر رہے تھے، ادھر خون خون یہاں سے وہاں تک تیزی سے ادھر سے ادھر سے چرپٹے لگ رہے ہیں، خون نکل رہا، سب غصہ بھی تھا پھر منڈانا بھی تھا، کوئی حل ہی نہیں تھا اس کا. تو اس جب یہ صورت ہوئی تو بہت سے لوگوں کو، بہت سے صحابہ کو بھی تھوڑا سا خلجان ہوا کہ اتنے دبنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا زیادہ بزدل بننے کی کیا ضرورت ہے، ایسا پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت ہے ایسا. تو اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی. یہ عجیب بات تھی، جس کے ساتھ صحابہ کرام کا گمان یہ تھا کہ یہ تو بالکل بے عزتی ہے اور یہ بالکل اپنے آپ کو گرا لینا ہے، ذلیل کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ فتح مبین ہوگی تمہاری، ہو گیا جو کام چاہ رہے تھے وہ ہو گیا. اصل بات یہ تھی کہ ان سب کے درمیان میں جو ناجنگی معاہدہ ہو گیا نا، 10 سال تک نہیں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے وہ لوگ، یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا مسلمانوں کے لیے کہ 10 سال تک ملنا ملانا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا سب آسان ہو گیا. جب عمرے کے لیے سن 6000 میں آ رہے، سن 6 ہجری کے اندر آ رہے تھے تو 1400 تھے نا، 2 سال میں جیسے ناجنگی معاہدہ ہوا تو تبلیغ جو عام ہوئی، سب لوگوں سے ملاقاتیں کر کے جب دین کا پیغام پہنچایا گیا تو 2 سال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے تو 125,000 کے ساتھ آ رہے تھے. یہ فرق پڑا، یہ تھی وہ فتح مبین کہ کام تو کرنے دو، تم بات تو کرنے دو، حق تو پہنچنے دو ان لوگوں کے کانوں تک، پتہ چل جائے گا کہ حق میں کتنی طاقت ہے اور کتنا اس کے اندر جو ہے اٹریکشن ہے، کیسے لوگ متاثر ہوں گے. اس کو گویا اس صورت، اس کو فتح صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا. بڑا سبق ہے اس میں امت مسلمہ کے واسطے. قاعدہ یہ ہے میرے بزرگوں کہ اسلام پھیلانے کے واسطے اگر آپ کو بغیر لڑے کے کوئی تدبیر میسر ہے تو پھر لڑائی کی بات نہیں کرنا کبھی، کیونکہ لڑائی میں اسلام پھیلتا نہیں. پھر اس موقع پر زدم زدی آ جاتی ہے، ایک دوسرے کی جان کی دشمنی ہو جاتی ہے. تو دائی اور مدعو میں جب تک آپ راستہ نہیں رکھیں گے، ملنے ملانے کا سیٹ اپ نہیں رکھیں گے، نرمی نہیں رکھیں گے، اس وقت تک مدعو آپ کی بات سنجیدگی سے سنے گا ہی نہیں. بہت سے ممالک کے اندر اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکمت عملی نہیں ہونے کی وجہ سے لڑائی بھڑائی کا ماحول قائم ہو گیا، لڑائی بھڑائی کی ذہنیت قائم ہو گئی، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی اسلام تو صرف لڑنے بھیڑنے کا نام ہے. حالانکہ یہ بات خیر دشمنوں نے تدبیر کی ہے، اس کی لڑائی کی بات نکالی ہم مسلمانوں نے نہیں نکالی، نکالی تو غیر مسلموں نے، لیکن موقع مل گیا، موقع دیا ہم لوگوں نے بعض حالات کی وجہ سے، بعض اسباب کی وجہ سے. ورنہ لڑائی کے پلاننگ بعد اب تک کی گئی ہے کہ صاحب اسلام جو ہے نا ان ملکوں کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا، لوگ بہت متوجہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں غیر مسلموں میں گیاب کر دینا چاہیے اور ان میں پارٹیشن آ جانا چاہیے، نفرت کا بیج بونا چاہیے، سر پھٹول کرا دینی چاہیے. یہ بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہوئی اس کے پیچھے اور یہ نوبت آ گئی، لیکن ہم نے بھی اپنی طرف سے کچھ بہت سی کمزوریاں دکھائی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جن ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں ان ملکوں میں اگر بغیر لڑائی کے، بغیر فتنے کے، بغیر انتشار کے دین کی بات پہنچانے کا موقع ہے، اس موقع کو نہیں گنوانا. آج بھی الحمدللہ تھوڑا بہت موقع موجود ہے، ابھی افراد ایسے ہیں، عوام ایسی ہے کہ آپ ان سے دین کی بات کر سکتے ہیں، کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. آپ برابر جیسے وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں اپنے دین کی، مذہب کی، آپ اپنے دین و مذہب کی تبلیغ کریں. مگر تبلیغ تو بندہ 2 صورتوں میں کر سکتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب پر پریکٹس کرتا ہو. جو آدمی مذہب پر پریکٹس کرے بغیر تبلیغ کرے گا تو سامنے والے کو عذر ہوگا کہ آپ کا مذہب قابل پریکٹس ہے کہ نہیں ہے. اگر قابل پریکٹس نہیں ہے، جیسا کہ تمہارا عمل بتا رہا ہے پچھلے زمانے کے لیے قابل پریکٹس تھا، اب قابل پریکٹس نہیں ہے، تو پھر ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہے ہو تم؟ سب سے پہلے تبلیغ کرنے والے کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے دین پر، اور ہر چھوٹی بڑی بات کو لینا پڑتا ہے دین کی. یعنی تقسیم نہیں کر سکتے اس میں کہ یہ بڑی بڑی باتیں ہم لے لیں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دیں گے. دین میں چھوٹی بڑی باتوں کو چھوڑا نہیں جاتا. دین میں چھوٹی بڑی باتوں کی جو تحدید ہے وہ بعض خاص مصلحتوں کی وجہ سے دلائل کی روشنی میں ان کی طاقت ظاہر کرنے کے لیے، کون زیادہ اہم، کون کا اہم، کون کا اہم وغیرہ. دین عمل کرنے کے اعتبار سے ایسی چیز ہے کہ ہر چھوٹی سنت، بڑی سنت صحابہ سب کو فالو کرتے تھے. صحابہ کے پاس تقسیم نہیں تھی، صحابہ کے پاس فرض، واجب، سنت کی تک تقسیم نہیں تھی. آپ کو معلوم ہوں گا، چونکہ ان کو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضور نے فرمانے کرنے کو فرمایا ہے، بد کرنا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے بعد میں فقہ کی وجہ سے اس کے اندر تحدید آئی، تقسیم آئی، اس کے اندر کیٹیگریز بنی. ورنہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ فالو کرنا پڑتا ہے ہر چھوٹی بڑی بات پر، کہ یہ دین کی بات ہے اس کو کرنا پڑتا ہے. اور اکثر و بیشتر دین کی پریکٹس چھوٹی چیزوں سے ہی شروع ہوتی ہے. یاد رکھ لیجئے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الذی یربن، ربانی کس کو کہتے ہیں؟ الذی یربن الناس بصغار الامور الی کبارها. تربیت شروع ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، پھر جاتی ہے بڑی بڑی چیزوں تک. تو چھوٹی چیز کو لوز نہیں کر سکتے، اب یہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے. ایک تبلیغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی پہلے خود پریکٹس کرے، جیسے صحابہ سارے کے سارے پریکٹس کرنے والے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ علم ہو بندے کے پاس، مذہب کا اس کے پاس میں علم ہو. جیسے ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر 2 چیزوں کو جاننا پڑتا ہے، ایک اپنے مذہب کی ترجمانی کی قابلیت ہونا، دوسرے یہ کہ ان کے مذہب سے تفصیل سے واقف ہونا. کیونکہ وہ کیا بولنا، ہم ان کو ایسی بات کر سکتے ہیں، بہت سی باتیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جس سے ہم ان کو بہت قریب کر سکتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ 3 سورے پورے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہیں قرآن پاک میں، آل عمران، عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، سمجھ آ رہا نہیں؟ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سورہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام ہے، سورہ مائدہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس خاص معجزے کا نام ہے جو دسترخوان کے طور پر اترا تھا، یاد ہی ہوں گا آپ لوگوں کو، موقع نہیں ہوا اس کو سنانے کا، اسے پہلے کی تفسیروں میں سنایا گیا، درس میں سنایا گیا، اب 15-20 منٹ میں تو سب نہیں سنا سکتا میں آپ لوگوں کو، وقت بھی نہیں ہوتا، تو اس میں یہ جو تین سورے ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ہیں، اب پورے سوروں کے مضمون آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری جتنی اللہ تعالیٰ کے شکر سے فضل سے مسلمان جانتا ہے کوئی عیسائی نہیں جانتا، جب تک وہ قرآن پاک کا مطالعہ نہ کرے، اگر اس نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا تب تو وہ جانتا ہے عیسیٰ کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے، بقیہ اس کو پتا نہیں ہے بالکل، مسلمان کو پتا ہے، اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری ان کی نانا سے جانتے ہیں، ان کے عمران ان کے نانا کا نام ہے، اور وہ قالت امرأت عمران، عمران کی بیوی نے جب یہ بات کہی، ان کی نانی کا نام، نانی کی بات ہے وہ، انہوں نے جو وقف کرنے کی نظر مانی تھی اپنے ہونے والے بچے کی، تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ بیٹا ہونے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام مریم رکھا گیا جو کہ آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام کی امی بنی، وہ ہم ان کے نانا کی ہسٹری جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خود کیسا ہوا، ان کی پیدائش کی تفصیل لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں، کہیں آپ کو بائبل میں نہیں مل سکتی وہ چیز، بالکل صحیح صحیح، ان کی پیدائش کی تفصیل کہ وہ حاملہ کیسے ہوئی، ڈیلیوری کیسے ہوئی، یہ تک قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، کیوں لکھا ہوا ہوں گا یہ سب، کیسے ہم نے حضرت، اور مریم عفیفہ تھی اس کے باوجود، پاک دامن تھی، کوئی بےہودہ حرکت ان سے نہیں ہوئی، کوئی بدتمیزی ان سے نہیں ہوئی، خیانت ان سے نہیں ہوئی، کسی سے عاشقی دوستی نہیں ہوئی ان کی، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے یہ کیا ہے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو کیا واقعات پیش آئے، کیسے اللہ پاک نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، جب وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی پہلے دن انہوں نے جو بیان دیا ہے، کسی بائبل میں ہے سمجھ رہے آپ، پہلے دن کا بیان، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے پہلے دن کا بیان قرآن پاک میں پورا موجود ہے، چونکہ اللہ حضرت مریم جو ہے نا وہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، بچہ مجھے ہو گیا، تو اب میں قوم کے اندر جاؤں گی تو قوم کو جواب کیا دوں گی، کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بغیر جن سے تعلقات کے مجھے بچہ ہوا، کسی کے تو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک کام تم کرو، تم بات مت کرو اور روزے، بھائی آہستہ کرو، آہستہ بات کرو دوست، ادھر خلل ہو رہا، وہ بےچارا مگن ہے اپنے فون میں، میں بھول گیا کیا بول رہا تھا، کیا بول رہا تھا، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی امی نے یہ کہا کہ پروردگار میں کیسے لوگوں کے بیچ میں جاؤں گی، تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ قل انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نیت مان لی ہے، پہلے زمانے میں روزہ بات کا بھی ہوتا تھا، جیسے کھانے کا روزہ ہوتا ہے نا، بات کا بھی روزہ ہوتا، میرا روزہ ہے میں بات نہیں کر سکتی، اشارہ کر دینا تم، اور اگر وہ لوگ بولیں گے کچھ تو تم بچے کی طرح اشارہ کر دینا، بچہ نمٹ لے گا تمہارے گود میں کا، جب گئے عیسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے بچے کو لے کے تو لوگوں کو تو بول منہ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، وہ کہیں گے یا اخت ہارون ماں کا نا ابو کی مراسو وہ ماں کا نا تم کی بغیہ، او ہارون کی بہن، ہارون تو اتنا نیک آدمی تھا، تمہارے اماں ابا کتنے لوگ نیک لوگ تھے، امام تھے مسجد بیت المقدس کے، امام تھے ان کے نانا عیسیٰ علیہ السلام کے، جو نانا ہیں بیت المقدس کے امام تھے، وہ امام صاحب کی نواسی ہے، اور جناب والا یہ وہ بہت سی باتیں، کوئی تمہارے خاندان میں کسی نے بری حرکت نہیں کی تھی، یہ کیا تم لے کر آ گئی، ایسی باتیں انہوں نے جو کہیں وہ بھی قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، فاشارتی لئی، انہوں نے کہا کہ اس سے نمٹو، قال انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے بیان شروع کر دیا، پہلے دن کا بچہ تقریر کرنے لگا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں تو مجھے زکات اور نماز کا حکم دیا گیا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے اپنی امی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ میرا ابا نہیں ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، والدہ ہی نہیں ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میری والدہ کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر سلام اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا، منحوست نہیں ہوں میں، منحوس نہیں ہوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ منحوس ہے یہ، اس واسطے کہ حرام پیدائش نعوذ باللہ من ذلک. والسلام علی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلامتی ہے، اور اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی مجھ پر، اور یہ بھی مطلب ہو گیا کہ مجھے سولی ولی نہیں دی جائے گی، میں مروں گا، اور یہ بھی ہے کہ اور جب میں اٹھایا جاؤں گا تب بھی جو ہے نا مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے. ذالک عیسی ابن مریم، اللہ نے فرمایا کہ یہ عیسی ابن مریم ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے دن کی تقریر موجود ہے، ان کے نانا نانی کی ہسٹری موجود ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بیان ہے تفصیل سے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کا بیان ہے تفصیل سے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا بیان ہے تفصیل سے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت میں جو معاملہ اللہ پاک کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تفصیل سے بیان ہوا ہے. پوری تفصیل ہے. سورہ مریم ایک پورا سورہ ہے، سورہ آل عمران ایک پورا سورہ ہے، سورہ مائدہ ایک پورا سورہ ہے، پلس ان تین سورتوں کے علاوہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور جگہ بھی موجود ہیں اور بھی مذکور ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ان سے واقف ہوں، ان کو بتا سکیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سولی کا واقعہ پیش نہیں آیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کی طرح پیغمبر ہیں، لیکن اسپیشلٹی ہے ان کے ساتھ میں. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی پیدائش ایسے ہی ہوئی جیسے آدم کی پیدائش ہوئی ہے. آدم کون سے امی ابا سے پیدا ہوئے تھے؟ تمہارے سب کے جد امجد پہلے انسان، وہ تھوڑی شادی ہو کے کسی سے پیدا ہوئے تھے. آدم علیہ السلام کے امی ابا کون ہیں؟ وہاں تو نہ ابا نہ امی. تو جو اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے کہ بغیر امی بغیر ابا دونوں کے پیدا کر دے، تو خالی امی سے اگر اس نے پیدا کر دیا بغیر ابا کے، تو اس میں کیا استحالہ ہے؟ اس میں محال ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ سمجھایا گیا. تو اس طریقے سے ایک ان کے مذہب سے تفصیلی واقفیت ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے واقفیت ہو کہ اللہ پاک کی وحدانیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت، اور آخرت کے مضامین. اگر آدمی خود دین کی پریکٹس کرے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا دین کا علم سیکھ لے اور پھر اس کے بعد میں ان میں کام کرے، تو آج بھی میرے دوستو اسلام کے پھیلنے کے بہت مواقع اس ملک کے اندر ان سب کے باوجود موجود ہیں. جو حالات اس وقت مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی کے یا مسلمانوں کے ساتھ نفرت کے چل رہے ہیں، پھر بھی پورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مواقع رکھے ہیں. بہت گم گئے، ہم نے لوز کر دیا، چانس ختم کر دیا، اور بہت ابھی مواقع موجود ہیں. کیوں؟ یہ سورہ فتح سے اور صلح حدیبیہ سے یہ واقعہ اس لیے سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پالیسی اختیار فرمائی وہ یہی تھی کہ لڑائی نہ ہو حتی الامکان. مجبوری ہوئی تو لڑے بھی ہیں، مجبوری ہوئے ہیں تو جنگ بھی آپ نے کی ہے. مجبوری کے اندر تو آپ نے سب کچھ فرمایا ہے، وہ پورا پھر جنگی نظام وجود میں آیا اسی مجبوری کی وجہ سے، ورنہ آپ اپنی طرف سے نہیں لڑنا چاہتے تھے. اور آپ کی حکمت عملی شروع سے یہ تھی کہ لڑائی کے اندر حتی الامکان غلبہ ہو جائے مسلمانوں کا، مارنے مرنے کی نوبت نہ آئے. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کافروں کا مرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، چونکہ رحمت للعالمین تھے. مسلمانوں کو تو مروانا بہت دور کی بات ہے، شہادت کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ اللہ کے واسطے اگر مر جانا پڑ گیا تو تم فکر مت کرو، مگر کوشش اس کی ہوتی تھی کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، قتل قتل و قتال کی نوبت نہ آئے، کافر تک بھی نہ مرے زیادہ. جب فتح مکہ کے لیے آپ مکہ مکرمہ کے لیے آپ جب آپ آ رہے تھے سن 8 ہجری میں، 6 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، سن 8 ہجری میں جب آپ آ رہے تھے تو ایسی ایسی حکمتیں آپ نے اختیار فرمائی کہ مکے والے لڑنے پہ نہ آئے بلکہ مرعوب ہو جائیں اور ڈر جائیں بس خالی، اور ہماری فتح مان لیں. یہ آپ نے چاہا تھا. حتیٰ کہ یہاں تک واقعات بہت تفصیلی واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کے پاس سیاست کیسی تھی اس سے بھی، آپ کی حکمت عملی کیسی تھی اس سے بھی. ہوتا اصل میں یہ تھا کہ ایک ایک گروپ بنا دیا جاتا تھا سفر میں، اور اس گروپ کے اندر ایک ذمہ دار بنا دیا جاتا تھا، اور اس کو پورے گروپ کو آپس میں پکا کے کھانے کو راستے میں کہا جاتا تھا. جب مکہ مکرمہ قریب آیا، چند فاصلوں پر رہ گیا، تو حضور نے فرمایا کہ اب گروپ نہیں پکائے گا بلکہ ہر کوئی آدمی اپنا پکائے گا، ہر کوئی اپنا چولہا جلائے، ہر کوئی اپنا کھانا پکائے. تھے وہ 1,25,000. اچھا غلطی ہوگی مجھ سے، 1,25,000 نہیں تھے یہ، وہ تو حجت الوداع میں آئے 1,25,000. بہرحال یہاں جب آئے تو دب دب اچھی خاصی تعداد میں، ہزاروں میں تھے، بہرحال بہت بڑی تعداد میں تھے، تقریباً 10,000 سے اوپر تھے، 10-12,000 تھے. تو جب یہاں آئے تو حضور نے فرمایا کہ یہ 12,000 تھے تعداد میں، کنفیوز ہو رہا ہوں تھوڑا سا، اور ہر ایک جو ہے اپنا اپنا چولہا سلگائے گا، ہر ایک اپنا اپنا چولہا سلگائے گا. مکے والوں نے جاسوس بھیجے، اور جاسوس یہ کہا کہ یہ پہلے یہ تو اندازہ کرو کہ وہ لوگ جو آ رہے ہیں تو ہے کتنے. تو اس نے جاسوس نے لوگوں کو گننے کے بجائے چولہوں کو گنا، اور یہ اندازہ ان لوگوں کا تھا کہ کتنے چولہے جو ہے نا جل رہے ہیں، چونکہ ایک چولہا کتنے آدمیوں میں جلتا ان لوگوں کو معلوم تھا، ایک چولہا 10-10, 20-20 آدمیوں کے اندر جلتا ہے. تو جب انہوں نے کاؤنٹ کیا تو 12,000 کے قریب چولہے جلے ہیں، 10-12,000 جتنے بھی صحابہ موجود تھے. مکے والوں نے کہا کہ 12,000 چولوں کا مطلب یہ ہے کہ 12 دہا اندازہ لگا لو 120، تو 120,000 تو ہیں یہ، اور 120,000 مکے والے پورے ملا کے، بچے عورتیں مرد کچھ بھی نہیں ہے سب ملا کے، تو ان سے سر پٹول کرنا تو خامخواہ اس کی بات ہے، اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کی بات ہے. تو ایسی حکمت عملی آپ نے اختیار کی کہ مکے والے ڈر گئے اور لڑے ہی نہیں. فتح مکہ کے موقع پر قتال کا ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پر لڑائی نہیں ہوئی. فتح مکہ کے موقع پر صرف 17 آدمی ایسے تھے جن کو حضور نے فرمایا ان کی معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ 17 جو ہے اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں، اشاعری کرنے میں، اور منافقت کرنے میں، اور مرتد ہو جانے میں، کئی اس میں کاموں میں شریک تھے. صرف 17 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں کہا ہے ان کی معافی نہیں ہے، اور بقیہ سب کو معاف کر دو. جو کسی مسلمان سے پناہ ملے آ جائے اس کو معاف کر دو، جو کسی مسلمان کے گھر میں گھس جائے اس کو معاف کر دو، اس کو نہ پکڑو، جو کسی مسلمان سے پناہ لے لے اس کو معاف کر دو، یہ آپ نے فرمایا تھا. اور خاص خاص جو لوگ پکڑ کے لائے گئے تھے ان سب سے آپ نے فرمایا، آج میں تم سے وہی بات بولوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہی تھی، میں لڑوں گا نہیں. تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ لڑنا اور مارنا یہ پیش نظر نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مولانا مراد الحسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی اور فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑائیوں کے شروع ہونے کے بعد سے مدینہ منورہ جاتی لڑائیاں شروع ہو گئیں، یعنی دشمنوں نے لڑنا شروع کر دیا، مسلمانوں نے لڑنا شروع نہیں کیا. تو اس لڑائیوں میں یہ 10 سال کا عرصہ چلا ہے، اور 10 سال میں یعنی 45 تو وہ ہیں جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جانا پڑا ہے لڑائیاں، اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے سریے یہ وہ ملا کے 150 تک ان کی تعداد جاتی ہے. ان 150 میں مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے سب مل کے کتنے آدمی مرے ہیں پتا ہے؟ سب ملا کر 1100 آدمی مرے ہیں 10 سال کے اندر، 150 لڑائیوں میں. 10 سال کی 150 لڑائیوں کے اندر مسلمان، دشمن کے اور اپنے دونوں کے ملا کے صرف 1100 آدمی. مولانا مراد الحسن یہاں پر آ کے جوش میں آ گئے، کہنے لگے اے یورپیو، تم لوگ کہتے ہو کہ یہ جنگ کا نبی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان تلوار سے یہ کرتے ہیں، مسلمان تشدد پسند ہے، تم اپنی سڑکوں پہ روزانہ اتنی نعشیں اٹھاتے ہو، جس نبی نے 10 سال میں جنگ کرنے کے باوجود اپنوں اور پرایوں دونوں کو ملا کے 1000 سے آگے بڑھنے نہیں دیا مرنے والوں کی تعداد کو، تم تو روزانہ اپنے سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ میں اتنے اموات کو اٹھا لیتے ہو. اب پورے یورپ کے آپ ایکسیڈنٹوں کو ملا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں سے وہاں تک امریکہ، یورپ، جتنا بیرونی دنیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی پالیسی تھی، آپ کی جو سیاست تھی، حکمت عملی تھی، وہ یہ ہے کہ حق کو پھیلایا جائے، دین کی تبلیغ کی جائے، دین کی اشاعت کی جائے. دشمن لڑنے پر ہی آ گیا تو پھر کوئی اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، پھر آدمی بالکل چوڑیاں پہن کے بھی نہیں بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن اصل یہ ہے، تو اس وجہ سے سورہ فتح کو فتح مبین، صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا، جس سے ایک بہت بڑا سبق پوری امت مسلمہ کو دیا گیا، نہ لڑنے کی بات کرنی چاہیے، نہ لڑنے کی فضا بنانی چاہیے، اور بالخصوص جہاں مسلمان کمزور حالت میں ہیں وہاں تو لڑنے لڑانے کی بات کر کے آبیل مار سنگ مار والی بات ہے، سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا اور کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے جہاں جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں وہاں بہت پرامن طریقے پہ ہو، تشدد کسی قسم کا نہ ہو، نہ باتوں سے تشدد ہو، نہ اپنے عمل سے تشدد ہو، اور نہ قانون کی مخالفت کا تشدد ہو. میں نے آپ کو سنایا یہ بات، اس سے پہلے بھی میں نے سنائی ہے کہ ہمارے اکابر کا اس معاملے میں یہاں تک تھا کہ جہاں مسلمان کمزور حالت میں ہیں اس کو کبھی بھی حکومت کے قوانین سے اور حکومت سے ٹکراؤ نہیں مول لینا چاہیے، یہ اس کے فیور میں نہیں جاتا. اس سلسلے میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آپ کو دی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک واقعہ ہوا جس سے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ہندیا کے اندر، اور ابھی بھی اپنے انڈیا پاکستان وغیرہ میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے واسطے کنووں میں دوا ڈال دی جاتی ہے، وہ دوا تاکہ اس کے کیڑے وڑے سارے مر جائیں. پہلے کنووں سے پانی نکالا جاتا تھا، یہ سسٹم تو تھا نہیں نلوں وغیرہ کا، ٹانکیوں وغیرہ کا، حکومت کی طرف سے پانی سے بھیجنے کرنے کا. تو کنووں میں دوا ڈال دی جاتی تھی تاکہ بیماریاں نہ ہو. وہ دوا ایسی تھی کہ اس سے پانی ناپاک ہو جاتا تھا، کیڑے تو اس سے مرتے تھے، لیکن شرعی اعتبار سے رنگ مزہ بو نہیں بدلنا ہے نا پانی کا، اس کا مزہ بھی بدل جاتا تھا، اس کی بو بھی بدل جاتی تھی، وہ دوا کے انگریڈینٹس بھی کچھ ایسے تھے کہ وہ صحیح نہیں تھے. تو ہمارے مسئلے کے اعتبار سے وہ پانی ناپاک ہو جاتا تھا، ناقابل استعمال ہو جاتا تھا. تو حضرت تھانوی کے پاس لوگ آئے، اور بڑے آدمی تھے وہ، کئی کئی یعنی لوگ جو ان کے مرید جو ان کے تھے وہ سیاسی لوگوں میں بھی بہت مرید تھے، عہدیداروں کے اندر بھی بہت مرید تھے، بڑے بڑے تاجروں میں بھی تھے. کہنے کہ ہمارے اثرات ایسے ہیں حضرت کہ اگر ہم بول دیں گے تو دوا ڈالنے والا نہیں آئے گا ادھر، اور آپ کے کنویں کو نہیں ڈلوائے گا. فرماتے تھے نہیں، ایسے معاملات میں ان لوگوں سے اپن بھیڑنا ہی نہیں، ان کو دوا ڈالنے دو۔ وہ لوگ آتے اور حضرت کی خانقاہ میں جو کنواں تھا اس میں دوا ڈال کے جاتے تھے، اور وہ جانے کے بعد حضرت پورا کنواں خالی کرا دیتے تھے، ہم بدل اس کا کر لیں گے۔ بولتے تھے کہ پانی خالی، چونکہ جب کنواں ناپاک ہو جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو خالی کر دینا، اور کنواں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ خالی کرتے پھر پانی آ جاتا اس میں، تو کنواں خالی کرنے کے بعد جو پانی آتا وہ پانی پاک ہوتا ہے۔ فرما ہمیں تھوڑی سی مشقت ہی ہوتی ہے کنواں خالی کرنے کی، تو کیوں خامخواہ ہم ٹکراؤ مول لیں کسی کے ساتھ میں، کنواں خالی کر دیتے تھے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ دین اپنا نہیں چھوڑتے تھے۔ کیسا بیلنس ہے دیکھیے ہمارے بڑوں کے بعد تعلیمات کے اندر، کہ مذہب اپنا نہیں چھوڑتے تھے، دین اپنا نہیں چھوڑتے تھے، مسئلے کے خلاف عمل نہیں کرتے تھے، مسئلے پر عمل کرتے تھے۔ عمل کرنے میں جو دشواری پیش آتی تھی اس کو برداشت کر لیتے تھے، اس کو انگیز کر لیتے تھے، اور ایسی حکمت عملی سے رہتے تھے کہ لوگ آپ کو کوئی اپنا مخالف نہ سمجھیں، اپنا ٹکراؤ والا نہ سمجھیں۔ اور جو فن جو صلاحیت ہے اپنی، اس کو پوری طریقے سے ظاہر کرنا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک جگہ پر کہ تم جہاں پر بھی جاؤ نافع بن کے رہو گے تو قدر ہوگی اس دنیا کے اندر۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہوتی ہے وہ ٹھہرا کرتی ہے، انفع للبقاء اس کو کہتے ہیں، جو چیز نافع ہے وہ باقی رہنے والی ہے اس کو باقی رکھا جاتا ہے۔ مسلم جس کنٹری میں ہو، جہاں ہو، جس شعبے میں کام کر رہا ہے، امانتداری، صداقت، سچائی، خلوص، محنت، جدوجہد، کام کو اس کے طریقے سے انجام دینا، اگر ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ہم نافع عنصر ہیں، نفع والا عنصر ہیں، نقصان والا نہیں ہے، اور کمال ہمارے پاس ہے، ہم جھوٹے اور جعلی سندوں کے ساتھ، جعلی سرٹیفکیٹ کے ساتھ، جعلی ایکسپیرینس دکھا دکھا کے اگر کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ کوالٹی تو نہیں لا سکتے ہم کاموں کے اندر، تو پھر اس میں ہماری نافعیہ سامنے نہیں آ سکتی۔ صاحب فن ہو، محنتی ہو، سچا ہو، امانتدار ہو، کام پورا کرنے والا ہو، تو دوسرے آدمی کی ضرورت بن جائیں گے ہم، بھئی یہ ہماری ضرورت ہے، اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ طریقہ ہے کسی جگہ پر اپنے پیر جمانے کا، اور کسی جگہ پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کا، اور کسی جگہ پر اپنے مذہب کو پھیلانے کا۔ اس حکمت کو لینا ہے ہمیں سورہ فتح سے، جب اس طریقے سے مسلمان کام کریں گے کسی بھی جگہ پر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور ان کے لیے اسلام کے ساتھ میں جینا، اسلام کے ساتھ مرنا بھی آسان ہوگا، اور اللہ پاک اسلام کو خوب ترقی بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی میں ہوگی دیر، خیر، اسی وجہ سے سورہ فتح کے آخر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی تعریف کی گئی، دوسرے رکوع میں بھی کی گئی، اس کے بعد کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سارے ایمان والوں سے اللہ پاک راضی ہو گیا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے پاس سارے صحابہ جو ہے نا، سب قابل احترام ہوتے ہیں، جیسے اہل بیت قابل احترام ہوتے ہیں ایسے صحابہ بھی قابل احترام ہوتے ہیں۔ اس میں بدر میں جو شریک ہوئے ان کے لیے الگ فضیلت ہے، بیت رضوان بولتے ہیں اس کو، جو حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی اس میں جو شریک ہوئے ان کے لیے اللہ پاک نے رضوان کا اعلان فرما دیا۔ جتنے لوگوں نے ہجرت کی ان سب کے لیے رضوان کا اعلان کیا ہے کہ میں راضی ہوں، جن لوگوں نے نصرت کی ان سب کے لیے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں راضی ہوں۔ تو مہاجرین کے لیے رضا کا اعلان ہے، انصار کے لیے رضا کا اعلان ہے، جنگوں میں شرکت کرنے والوں کے لیے رضا کا اعلان ہے، بیت رضوان والوں کے لیے رضا کا اعلان ہے، اور بدریوں کے واسطے رضا کا اعلان ہے۔ بدریوں کے لیے تو یہاں تک ہے، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اس کے بعد تم کچھ بھی کرو تو بھی معاف ہے، یہ بھی تک ہے بدریوں کے واسطے، یہاں تک۔ تو یہ سارے صحابہ ہی تھے، اس میں خالی اہل بیت گئے تھے کیا؟ تو کیسے صحابہ کرام کے تقدس کا پامال کیا جا سکتا ہے، یا ان کی شان میں بے ادبی کی جا سکتی ہے، یا ان میں کیڑے نکالے جا سکتے ہیں، یا ان کی باتوں کے اختلاف، ان کے آپس کے اختلافات کو اچھالا جا سکتا ہے؟ اسے امت اہل سنت والجماعت پر یہ ضروری ہے کہ سارے صحابہ کا احترام ہو، دل میں ہو، اور ان کے بارے میں کچھ آدمی نہ بولے، کوئی ایسی بات بے ادبی کی بات نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری رکوع میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا حدیبیہ میں، وہ جو خواب دکھایا ہے وہ بالکل سچا خواب ہے۔ فرمایا تم مسجد حرام میں داخل ہوں گے، امن کے ساتھ میں داخل ہوں گے، اپنے بال منڈائیں گے وہاں جا کر، لا تخافون، ڈرو مت۔ یہ اس وقت نازل ہو گئی جبکہ عمرے کو نہیں گئے تھے، جب واپس ہو رہے تھے نا حدیبیہ سے، تو یہ آیتیں اتری۔ اللہ نے فرمایا کہ خواب ہمارے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے جو خواب دیکھا وہ ہم نے دکھایا، اور جو خواب ہم نے دکھایا وہ سچا دکھایا۔ تو آج عمرے کے نہیں کر کے واپس ہو رہے تو تم مت یہ سمجھو کہ عمرہ نہیں ہوگا، نہیں، عمرہ ہوگا، وہ تو ہم لے کے گئے تھے، خاص مسئلہ سے کام کرانا مقصود تھا، عمرہ ہوگا، تم مسجد حرام میں داخل ہوں گے، حلق بھی کرو گے، قصر بھی کرو گے، بال منڈاؤ گے، بال چھوٹے بھی کراؤ گے، لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل، اور تمہاری آزمائش بھی ہو گئی، تم کامیاب بھی ہو گئے۔ کڑے سے کڑے وقت میں جذبات کی اور بے عزتی کی سب سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے، اس وقت بھی صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری وفاداری کی، اتباع کی، تو وہ اس کا بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جان لیا کہ تم بالکل سچے ہیں، اور پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے اپنے رسول کو اور دین حق کے ساتھ میں جو بھیجا ہے یوں ہی نہیں بھیجا ہے، اس کو غالب کر کے رہیں گے۔
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، اور اللہ پاک گواہ ہے اس بات پر، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن پاک میں بہت کم لیا گیا، یہاں پہ ایک لیا گیا ہے، ہمیشہ رسول اللہ رسول اللہ کہا جاتا ہے. یہاں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. تم ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اللہ کے فضل کو اور اللہ کے رضوان کو تلاش کرتے ہوئے، تلاش کرنے میں رہیں گے وہ ہمیشہ. ان کے چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور سجدے کے اثرات آپ نمایاں طور پر دیکھیں گے. ان کی صفات اور حالات کو ہم نے تورات میں بیان کیے ہیں، اور ان کی صفات اور حالات کو ہم نے انجیل میں بیان کیے ہیں. حضور کے حالات بھی بیان کیے گئے، اور حضور کے صحابہ کے حالات بھی تورات اور انجیل میں بیان کیے گئے. کون سے بائبل میں حضور کے ماننے والوں کی حالات ہیں؟ آج سب ادھر ادھر ہو گیا یہاں سے باتیں. اور قرآن کہہ رہا کہ ہم نے تفصیل سے بیان کیے ہیں. حضور کے حالات تو ہیں ہی، وہ تو قرآن پاک میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ اتنی تفصیل ہم نے تورات اور انجیل میں حضور کی بیان کی ہے کہ آپ کے آنے کے بعد میں جو بھی تورات اور انجیل کا واقف کار ہے وہ ایسے جانتا ہے حضور کے نبی ہونے کو جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہے. اتنی ڈیٹیل ہے، اتنی وضاحت ہے تاکہ کسی قسم کا اندھیرا پن نہ رہے. اور ان کے حالات، ان کے نہیں ان کے صحابہ کے حالات ہم نے تورات میں بھی بیان کیے ہیں اور انجیل میں بھی بیان کیے ہیں. پھر آگے اس کی ایک مثال بھی بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان. اچھا ایک مسئلہ تھوڑا سا سنا دوں، ایک پانچ سات منٹ اور لے لوں. سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب سکھایا ہے، آپ کے ساتھ ادب کرنے کا، آپ کا احترام کرنے کا، آپ کی عظمت کا بیان ہے، بہت تفصیل سے ہے، اور آپ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک یہ بات تھی کہ تم اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہیں رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مجلس میں بیٹھے ہوں تو جو ان کی آواز ہے دوسرے آدمی کو اپنی آواز اس سے نیچی رکھنی ہوگی، پست رکھنی ہوگی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ادب کس کس ٹائپ کا ہوا کرتا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آنر دینا ہوتا کیا ہے، ادب کرنا ہوتا کیا ہے. یہ بتایا گیا کہ جب بڑا بیٹھا ہوا ہے، سرکار جب بیٹھے ہوں اور تم لوگ کچھ بولنے لگو آپس میں، تو تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، یہ فرمایا گیا. علماء نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جو حضور کے نائبین ہیں ان کا بھی ادب بنتا ہے، حضور کی جو بات ہے اس کا بھی ادب بنتا ہے. جب حدیثیں سنائی جائیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتائے جائیں، تو پھر اس کے مقابلے میں آرگیومنٹ کرنا اور دوسری بات کو پیش کرنا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اسی بے ادبی میں یہ بھی شامل ہوتا ہے، یہ علماء نے فرمایا. اس لیے ادب کرنا ضروری ہے. فرمایا اگر تم بے ادبی کرو گے تو تمہارے جتنے نیک اعمال ہیں سب کا ثواب ختم کر دوں گا. نبی کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ اگر کسی طرح بے ادبی کرو گے تو تمہاری نماز، روزہ، زکاۃ، صدقہ، تلاوت، حسنات سارے سب چلے جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. آخرت میں آؤ گے کہنے لگے سب میں نے تو سارے کام کیے تھے، کہنے لگے یہاں تو کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تم نے ہمارے نبی کے ساتھ بے ادبی کی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ مقام ہے، یہ آپ کا احترام ہمیں سکھایا گیا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے امتحان کر لیا ہے تقویٰ کے لیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے. پھر فرمایا کہ زور سے ان کو پکارا نہ کرو، خطاب کرنا ہو تو زور سے نہ آواز دیا کرو. اور اگر وہ حجرے کے اندر ہیں تو اگر حجرے کے باہر ان کو بلانا ہے بات کرنے کے لیے تو بلانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ انتظار کرو ان کے باہر آنے تک. اور یہ فرمایا کہ جو پکار کے بلاتے ہیں وہ بے وقوف ہیں. ان الذین ینادون کم وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجرے کے باہر سے وہ اکثر لا یعقل ہیں. اللہ نے فرمایا وہ بے عقل ہیں وہ جو آپ کو پکارتے ہیں. مفسرین نے یہاں پر اس مسئلے کو بھی لکھ دیا ہے کہ جب حضور کے کمرے کے باہر ٹھہر کے یا محمد یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا بے ادبی ہے، تو دوسرے ملک میں رہ کے یا محمد پکارنا کیسا رہے گا؟ ادب ہو جائے گا، وہ بے ادبی تو بدرجہ والا بن جائے گا نا. اس لیے طریقہ وہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور محبت کو ظاہر کرنے کا. اور پھر یہ بات فرمائی گئی کہ مسلمانوں کے خلاف میں کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے اور کوئی بات بولنے سے پہلے تحقیق کرو ہمیشہ. ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا. اب ہوتا ہے نا کسی کے خلاف میں کوئی بات کسی نے کہہ دیا اور سب لوگ باتوں میں شریک ہو گئے، اب ٹو 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 چل رہا ہے، ایک آدمی کے خلاف پوری بات چل پڑی. دو بچوں کے بارے میں کسی نے بتا دیا کہ یہ بھی ڈکیتی میں شامل تھے، انہوں نے بھی فائر کیا تھا، وہ سارے لوگوں نے مل کے 400-500 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، سب نے مل کے مار مار کے ان کو ختم کر دیا ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف بات ہے. علماء کے خلاف، آرگنائزیشنوں کے خلاف، اداروں کے خلاف کوئی بات آدمی چلا دیتا ہے دشمن بدخواہی کے ساتھ، اور اچھے خاصے سیدھے سادھے بھولے نیک لوگ بھی جو اچھے سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ہم نوا ہو جاتے ہیں، وہ بھی بدتمیزی میں شریک ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو نقصان پہنچے گا اور اس کی شرمندگی تم کو اٹھانی پڑے گی. اور ایک بات یہ بیان فرمائی گئی اس کے بعد میں کہ اگر ایمان والوں میں لڑائی ہو جائے تو تم صلح کراؤ ان کے درمیان میں،
اور اگر کوئی بغاوت کرے اہل ایمان کے ساتھ میں تو پھر اس کے خلاف البتہ تم کو لڑنے کی اجازت ہے. اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, جب کوئی اختلاف کی بات ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو. اور فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا, نہ بحیثیت مجموعی نہ انفرادی, نہ مردوں میں یہ بات ہونی چاہیے نہ عورتوں میں یہ بات ہونی چاہیے. نام نہیں رکھنا, عیب نہیں لگانا, اور کوئی عیب کا کام کوئی بندہ کر چکا ہے اور اس کے بعد توبہ کر چکا ہے تو اس کو تانا نہیں دینا. لمز کہتے ہیں اس بات کو کہ اگر ایک آدمی نے غلطی کی اب اس کے بعد میں وہ تائب ہو کے صحیح ہو گیا اور اس کے بارے میں ارے جان دو میاں میں پہچانتا ہوں تمہارے کو, تم تو یہ 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 تھے, تم نے ایسا ایسا کیا تھا. بھائی کیا تھا کسی وقت, اب بیچارہ توبہ کر چکا ہے تو اب کیا اس کو. اور یہ بات اتنی بری ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے کوئی غلطی کی اور پھر اس سے وہ توبہ کر چکا ہے اور دوسرے آدمی نے اس کو تانا دیا تو وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک اس برائی میں مبتلا نہیں ہوگا, وہ خود اس کو کرنا ہی کرے گا ہی کرے گا وہ اس برائی کو, کیونکہ یہ سزا ہے اس کی وہ کہ تو نے مسلمان کے ساتھ جب اس نے توبہ کر لی تو پھر اس کے مردے کیوں اکھاڑے تو نے, ہو گئی غلطی ہو گئی تھی اس سے, اس نے توبہ کر لی قصہ ختم ہو گیا. فرمایا اس کو منع کیا گیا, پھر فرمایا کہ برائی بدگمانی نہیں کرنا جب تک تمہیں کوئی بات ایسی ہو جائے, بدگمانی سے بچو. جتنے آپس کے جھگڑے, میاں بیوی کے جھگڑے, ماں باپ اولاد کے جھگڑے, دوستوں کے جھگڑے, آفیسز میں جھگڑے, آرگنائزیشنز کے اندر جھگڑے, مسجد کی کمیٹیوں میں جھگڑے, مدرسے کی کمیٹیوں میں جھگڑے, ان کی بنیاد کیا ہے پتا ہے؟ 75% سے زیادہ بدگمانی ہوتی ہے. پہلے سے ہوتا ہے اس نے یہ یہ اس لیے کیا ہوگا, اس نے وہ جو بات اس نے کہی نا وہ میرے کو ہی کہی اس نے. ارے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس کا؟ ہوتا ہے ایسا کہ آدمی کو لگتی ہے وہ بات, چونکہ اس نے وہ غلطی کی تھی تو یہ اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کسی کے اندر یہ غلطی تھی. تو میں بدگمانی سے بچو, ایسے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ بدگمانی نہ کریں, عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کے ساتھ بدگمانی نہ کریں. آفیسز کے اندر بھی ایسی ہے, کام کاج کی جگہ پر بھی ایسی ہے, دکانوں کے اندر بھی ایسی ہے, تجارت اور کاروبار میں بھی ایسی ہے کہ اعتماد ہو. ہاں اگر کوئی بات سامنے آ جائے تو اس کی تحقیق کر لی جائے, تحقیق کے بعد میں تو پھر شرعی اعتبار سے جو ایکشن لینا ہے لے جائے, لے لے بندہ. اور ایک بات یہ فرمائی کہ کسی کے ساتھ یعنی تجسس مت کرو. تجسس کہتے ہیں توہ میں رہنا, عیب کو معلوم کرنا. آج کل تو اس کے بعد آپ آرگنائزیشن ہے کہ اگر آپ نے پیسے دے دیے تو آپ کے پورے مردے اکھاڑ کے لا کے آپ کو بتا دیتے کہ بھائی یہ فلاں کے جاسوسی کرنے کے ادارے ہیں نا, کہ آپ پیسے دے دیں گے تو آپ کی پوری تفصیل لا کے لائیں گے کہ ان کی فائل تو نکالو, ذرا انہیں بہت گڑبڑ کر رہا. بولتے ہیں نا اپن لوگ کہ اگر کوئی آدمی ذرا زیادہ بول رہا ہے, ذرا زیادہ آگے بڑھ کے کوئی کام کر رہا ہے, ذرا ایک دوسرے کی مخالفت میں کوئی بات بول دی تو دوسرا بولتا ہے اچھا اس کی ابھی فائل نکلتے ہیں, بڑی گڑبڑ کر رہا ہے. اور فائلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, بلیک میل ان کو کیا جاتا ہے. پھر شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے, نہ اس میں تعاون کرنے کی اجازت ہے. اور فرمایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا, غیبت نہ کریں, ایک دوسرے کی برائی نہ بیان کی جائے. فرمایا غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. کیا تم پسند کرو گے اس بات کو؟ کوئی بھی مسلمان اس کو پسند نہیں کرے گا. تو غیبت نہ کرو, کسی کی برائی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے, تم سب اولاد آدم ہو. جتنے تمہارے گروپس ہیں, شعبے ہیں, خاندان ہیں, قومیں ہیں, نسلیں ہیں, زبانوں کا فرق ہے, قوموں کا فرق ہے, یہ جو ہے یہ سب تمہارے تعارف کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے سرکل سے بن گئے ہیں, مگر ہو تم سب اولاد آدم, ایک ہی مرد ایک ہی عورت کے اولاد ہو. اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور دین کا پابند ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. پھر فرمایا کہ ایمان میں سچے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, پھر اس میں شک نہیں کرتے اور اپنی جان اور مال دونوں سے اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے دعوے ایمان کے اندر سچے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سچا ایمان والا بنا دے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اعزاء و اقارب کو معاف فرما دیجئے, ہمارے دادا دادی نانا نانی کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دیجئے, جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے. ہمارے پڑوسیوں میں جو زندہ ہیں وہ ان کو بھی معاف, جو مسلمان ہیں ان کو معاف فرما دیجئے, چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ وفات پا چکے ہوں. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے, امت سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے, امت کو مصائب سے نکال دیجئے, حالات سے نکال دیجئے. اے اللہ جن آفات سماوی و عرضی میں اور جن آفات فیما بین میں آپس کی لڑائی اور اختلاف میں مسلمان اس وقت گھر چکا ہے, اے پاک پروردگار بس آپ کی قدرت ہی ہے اور آپ کا حکم ہی ہے جو ان کو اس مصیبت عظمیٰ سے نکال سکتا ہے.
اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اس ہولناک عذاب سے نجات مرحمت فرما دیجئے، ان مصیبتوں سے نجات مرحمت فرما دیجئے، ان پریشانیوں سے نجات مرحمت فرما دیجئے، اے اللہ فضل خاص فرما دیجئے، کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ میں بھی خاص فضل کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ان کی بھرپور حفاظت فرمائیے، قدم قدم پر غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے، برادران ملک میں یا اللہ ان کے ساتھ حسن ظن پیدا کر دیجئے، محبت پیدا فرما دیجئے، اور برادران ملک کو بھی ہدایت سے مالا مال فرما دیجئے، اے اللہ اگر ان کو اسلام کی دولت مل گئی تو دنیا کی تو ساری ہی نعمتیں آپ نے دی ہوئی ہیں، ایک بہت بڑی اے اللہ بہت کامیابی ہو جائے گی اور بڑا فضل آپ کا ہو جائے گا، اے اللہ اپنے کرم سے اس ملک والوں کو بھی ہدایت عطا فرما دیجئے، اسلام کی ان کو توفیق نصیب فرما دیجئے، اور ہم کو اسلام پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اس کے اسباب میسر فرما دیجئے، اس کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اندر کی شرم بھی نکال دیجئے اور باہر کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور فرما دیجئے، اور دین پر چلنے کا ایک ماحول بنا دیجئے، اور دین کی محنت کو زندہ فرما دیجئے، اور قرآن پاک کی یہ تعلیمات اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات کو اے اللہ پورے معاشرے کے اندر عام فرما دیجئے، ہماری نسلوں میں زندہ فرما دیجئے، ہمارے اندر زندہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنے اپنے وقتوں پر ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے نماز اور روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، ہمارے حسنات و صدقات کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک صالح بنائیے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہماری اولادوں کا بھلا فرما دیجئے، ان کے مستقبل کا بھلا فرما دیجئے، ان کو کامیاب مستقبل نصیب فرما دیجئے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اے اللہ گھروں میں اختلاف اور انتشار کو ختم فرمائیے، گھروں میں پیار محبت کی فضا عام فرما دیجئے، ہر میاں بیوی میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، پیار محبت پیدا فرما دیجئے، اختلاف کو ختم فرما دیجئے، چاہے بڑی عمر کے ہوں، چاہے ادھیڑ عمر کے ہوں، چاہے نو بیاہتے ہوں، اے اللہ گھروں کے اندر اختلاف اور انتشار کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، صالح اولاد عطا فرمائیے، حلال روزی برکت والی اپنے کرم سے نصیب فرمائیے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، روزیوں میں وسعت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، آصف سے حفاظت فرمائیے، سحر کے واقعات بہت سننے میں آ رہے پروردگار، سحر سے ہماری حفاظت فرمائیے، نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائیے، شیاطین سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعائیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ان کی آل کی برکت سے قبول فرما لیجئے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین.